گلوک سے لوٹایا گیا، عالم بقولین میں تھا یا آسمانوں پر تھا یا گلوک میں تھا، واپس لایا گیا اور دو رکعت نماز اقتدائے محمد الرسول اللہ نے لینے سے، یہ ان کی زندگی کا وہ عظیم تمغہ ہے جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا کہ میدان حشر میں ان کے پاس بھی اتباع محمد رسول اللہ کا تمغہ ہونا چاہیے. ہمارے سامنے ساری زندگی کھلی پڑی ہے تو ہم پر بوجھ بن گیا. کسی جاہل کو جو نہ جانتا ہو اسے آپ ہیرے ہی اٹھوا دیں تو اس کے لیے بوجھ بن جائیں گے. اس کے لیے تو برابر ہے کہ اس پر آپ گوبر لاد دیں، آپ نے اس پر ہیروں کا من رکھ دیا تو وہ تو بوجھ ہی ڈھو رہا ہے، اس کے لیے تو بوجھ ہی ہے. اس پر آپ نے پتھر لاد دیے یا ہیرے لاد دیے، اب جو جانتا ہو اس پر بوجھ نہ صحیح، اسے اتنا سا ہیرا بھی دیں تو اس کا تو چہرہ کھل اٹھے گا، میرے پاس ہیرا ہے. بات جاننے کی ہے، جو جانتے ہیں وہ ہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا پہ نچھاور ہوتے ہیں. کہتے ہیں جان بھی چلی جائے، جائے جان دے کر بھی سستا ہے سودا، اگر نہیں جانتا پھر وہ نہیں جانتا. اب ہم پہ جب زوال آیا تو ہم نے بے ستیالی کی بات ہی چھوڑ دی. چھوڑو یار، اس سے یہ مصیبت گلے پڑتی ہے، حضور کا اتباع کرنا. یعنی جس کام کے لیے انبیاء اور رسل کو برزخ سے اس دنیا میں لایا گیا ہم پر وہ بوجھ بن گیا. ہم نے کہا جی ہم ولادت منائیں گے، اچھی بات ہے ولادت باسعادت. حضور کی کسی ادا کی بات کرنا اللہ کی عبادت ہے، لیکن کیا ولادت باسعادت کی خوشی صرف مسلمانوں کو نہیں چاہیے؟ میاں حضور رحمت للعالمین ہیں، عالمین میں اللہ کے علاوہ ساری کائنات شامل ہے. تو بعثت عالی سے پہلے بھی زندگی ملی، شعور ملا، نعمتیں ملی، جو ہوا کو، پانی کو، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، آسمانوں کو، عرش کو، کرسی کو، انسانوں کو، حیوانوں کو، جنات کو، جو جو ملتا گیا یہ سب رحمت الہی ہے اور رحمت مجسم ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. گویا ساری مخلوق اور ذات باری کے درمیان کی کڑی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مادی نعمتیں تو حضور کی ولادت سے پہلے بھی کائنات کے حضور سے وسیلے سے پائیں، وسیلے سے پائیں، اور جب حضور دنیا میں جلوہ افروز ہوئے تو بے پناہ نعمتیں جہان نے پائیں، جن میں کچھ چند اجتماعی عذاب ختم ہو گئے، لوگوں کی صورتیں مسخ ہونا بند ہو گئیں، حضور جہاں قدم رکھتے وہ جگہ گلزار ہو جاتی، جس گھر میں جلوہ افروز ہوتے اس میں برکتیں ہو جاتی، جس جانور پہ سوار ہوتے وہ صحت مند اور تیز رفتار ہو جاتا. یہ سارے فائدے ان لوگوں کو بھی ہوئے جنہیں کلمہ جنہوں نے نہیں پڑھا. مادی فائدے کائنات کے ہر ذرے کے، ولادت باسعادت تو یار ہر ایک کو منانی چاہیے، سب کے فائدے ہوئے، لیکن جو فائدہ بندے مومن کو ہوا وہ غیر مومن کو نہیں ہوا کہ ہمارا تعلق رسول اللہ سے ہے جس کا مقام بے سک. مومن کا رشتہ بے ست عالی سے ہے. ولادت باسعادت تو انسان کیا، جنوں، فرشتوں، زمین کے ذرات اور پانی کے قطروں، ہوا کے جھونکوں کو بھی منانی چاہیے، یہ ذکر تو انہیں بھی کرنا چاہیے، وہ کریں. ہم اتنے نیچے کیوں آئے، ہم وہ ذکر کیوں نہ کریں جہاں اللہ کا نور برستا ہو، جمال باری بھی سامنے ہو اور جمال مصطفی بھی سامنے ہو. بندے مومن کا مقام تو وہ ہے کہ وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہو، اور ہماری جگہ کہاں ہے؟ والذی ارسل رسولا، بے سب سے متعلق ہے. عمر مبارک 40 برس ہوئی تو آپ مبعوث ہوئے، تو گویا بعثت علی بھی ربیع الاول میں آ گئی. علماء لکھتے ہیں کہ جب عمر عالی 40 برس ہوئی تو جبرائیل امین نے آپ کو یہ خوشخبری دے دی تھی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ مبعوث ہو گئے تھے. نزول قرآن کچھ چند مہینے بعد ربیع الاول کے بعد, ربیع الاخر پر جمادی الاول, جمادی الثانی, رجب, شعبان اور رمضان المبارک میں نزول وحی شروع ہوا. یعنی بعثت عالی اور نزول وحی میں یہ تھوڑا سا فرق ہے. بعثت عالی کی خبر ربیع الاول میں اللہ کی طرف سے اللہ کے فرشتے نے, جبرائیل امین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائے, مبعوث ہو گئے آپ. نزول قرآن جو ہے وہ رمضان المبارک میں شروع ہوا. اب رمضان المبارک ہو یا ربیع الاول ہو, بندے مومن کا رشتہ کس بات سے ہے؟ بعثت رسالت. ولادت باسعادت سے تو کائنات کے ارزنے کا رشتہ ہے, یہ عمومی رشتہ ہے. بعثت عالی سے ہے, یہ خاص ہے بندہ مومن کے لیے, یہ خصوصی رشتہ ہے. اب ہم اپنا منصب چھوڑ کر, اپنا مقام چھوڑ کر اس عموم کے کیوں آئیں جہاں ذرا ذرا کھڑا ہے, جہاں غیر مسلم بھی ہے, کافر بھی ہے, ناشکرہ بھی ہے. جو کافر ہے وجود تو اس کے پاس بھی ہے, حیات اس کے پاس بھی ہے, مادی نعمتیں ساری اس کے پاس بھی ہیں, اقتدار اس کے پاس بھی ہے, اولاد اس کے پاس بھی ہے, ملک اور حکومتیں اس کے پاس بھی ہیں. یہ ساری نعمتیں جو بٹ رہی ہیں ان میں ذات باری اور مخلوق میں واسطہ ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگلوں کا بھی پچھلوں کا. لیکن جو واسطہ بندہ مومن اور ذات باری کے درمیان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس کا تعلق بعثت عالی سے. اس لیے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ بعثت عالی کی لوگوں کو خبر دو, لوگوں کو یاد کراؤ, لوگوں کو بلاؤ اس طرف کہ تمہارا تعلق اس جگہ سے ہے, تمہارا مقام و مرتبہ یہ ہے, تم سجدے یہاں ہو. اس میں کچھ تقاضے ہیں, اس کے کچھ آداب ہیں. جب ہم بعثت کی بات کرتے ہیں تو بات اطاعت پہ چلی جاتی ہے, بات احکام کی آ جاتی ہے کہ بعثت پر آپ نے کیا فرمایا. جو سوال تھے حیات و موت کے ان کا جواب حضور نے کیا دیا, ان میں سے گزرنے کا خوبصورت راستہ اور حیات ابدی کو پانے کا راستہ کون سا ہے, محشر میں سرخ رو ہونے کا طریقہ اور سلیقہ کیا, یہ سارے باتیں آ جاتی ہیں بعثت عالی کے ساتھ. ولادت باسعادت کے ساتھ کوئی پابندی نہیں. کیا ولادت باسعادت سے لے کر بعثت عالی تک 40 برسوں میں ساتھ رہنے والا کوئی صحابی بنا؟ کسی کو قرآن کی خبر ہوئی؟ کسی کو ذات باری کی خبر ہوئی؟ کسی کو آخرت کی خبر ہوئی؟ کسی کو گناہ اور ثواب کا پتہ چلا؟ ارے یہ ساری باتیں تو متعلق ہیں بعثت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایک نگاہ میں صحابی ہو گیا ہے. ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ, خال سے لے کر نہاں خانہ دل تک. آج سائنس کہتی ہے کہ 2.5 کھرب سل ہے انسان کے وجود میں, 2.5 کھرب, 250 کھرب, 2.5 کھرب. تو 2.5 کھرب سل جو ہے, کیا یہ شروع سے آخر تک ہے؟ سائنس کہتی ہے نہیں. یہ ہر سل اپنا مسیل اپنے جیسا دوسرا پیدا کر کے مر جاتا ہے, یہ بنتے رہتے ہیں مرتے رہتے ہیں. 6 مہینے کے اندر اندر پورا انسانی جسم تبدیل ہو جاتا ہے, پرانے سل مر جاتے ہیں, نئے ان کی جگہ لے لیتے ہیں. یعنی ہر بندہ 1 سال میں 2 گنا ہو جاتا ہے. اگر کوئی 80 سال زندہ رہتا ہے تو 160 گنا وجود اس کا گزر چکا ہوتا ہے دنیا. تو یہ ہمارے اندر موت و حیات کا سلسلہ اتنا جاری ہے. 2.5 کھرب کی آبادی میں ایک لمحے میں کتنے سیل مرتے ہیں اور کتنے بنتے ہیں یہ نہیں گن سکتی سانس. 2.5 کھرب ہے اور ہر لمحے مر بھی رہے ہیں بن بھی رہے ہیں. نبی کی ایک نگاہ سے یہ 2.5 کھرب منور ہو گئے اور ہر سیل سے اللہ اللہ کی آواز آنے لگی. ثم تلین جلودہم وقلوبہم الى ذکر اللہ. اب اس بندے کا خیال کرو کہ ایک لمحے میں جس کے وجود سے 2.5 کھرب بار اللہ کا نام نکلے, یہ رتبہ کیسے ملا؟ ایک نگاہ محمد رسول اللہ کی. لیکن اس کا تعلق بعثت عالی سے پہلے جو ساتھ رہے انہیں یہ مقام ملا. کیوں کہتے ہو مسلمان سب سے پہلی مسلمان خاتون ہے ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ان کی تو عمر شریف حضور کے ساتھ بسر ہو گئی تھی. کیوں کہتے ہو مردوں میں پہلا مسلمان ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ وہ تو حضور کے بچپن سے دوست تھے, یار تھے, لنگو تھی. ہم کیوں کہتے ہیں بچوں میں پہلا مسلمان ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم؟ وہ تو بچپن حضور کے ساتھ ان کا گزرا, پھر حضور کی جب شادی مبارک ہوئی تو آپ ان کو ساتھ لے گئے, خود آپ نے ان کی تربیت کی. تو شروع سے کیوں مسلمان نہیں تھے؟ بھائی میاں, سارے مسلمان تب ہوئے جب حضور مبعوث ہوئے. ساری رفتیں, ساری عظمتیں, سارے کمالات تب ملے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے. بندے مومن کا تعلق خاص ہے, وہ خاص تعلق بعثت عالی سے ہے, اور ساری کائنات کا تعلق عمومی ہے, وہ نعمت اللہ کی لینے سے ہے. اس میں کافر بھی ہیں, جانور بھی ہیں, زمین آسمان بھی ہیں, ہر چیز موجود ہے اس میں. اللہ سے جو نعمتیں پا رہی ہے اس میں واسطہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, کیونکہ جو ملتا ہے وہ رحمت ہے اور آپ رحمت مجسم ہیں. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. عالمین میں اگلے پچھلے سب شامل ہیں, یعنی ایک اللہ کے سوا ساری کائنات عالمین میں شامل ہے. تو ہم اپنا وہ منصب جلیلہ چھوڑ کر, مقام بعثت کو چھوڑ کر وہاں کیوں آ جائے جہاں ہر کوئی کھڑا ہے؟ جانور بھی ہیں, ذرات بھی ہیں, نباتات بھی ہیں, اس میں کافر بھی ہیں, غیر مسلم بھی ہیں, ناشکرے بھی ہیں, ہم بھی نہیں آ جائیں. ہم چھوٹے ہوتے تھے تو اس وقت بھی میلاد النبی کے جلسے ہوتے تھے, لیکن وہ جلسے ہوتے تھے, علماء بلائے جاتے تھے, مساجد میں تمام ہوتا تھا, پرانے زمانے کے مولوی ہوتے تھے, اور یہاں تو پنجابی میں بڑی لچھے دار تقریریں کیا کرتے تھے. اور مزے کی بات یہ, نام میلاد کا ہوتا ہے, معجزات بعثت کے بیان کر رہے ہوتے ہیں. پھر میلاد کی باتیں کرو, اس زمانے کی باتیں کرو. پھر جلسوں نے جلوس کی صورت اختیار کی. اب جلسوں میں ایک پابندی تھی کہ مسجد میں بیٹھو, آرام سے بیٹھو, کوئی بابوزو نہیں ہے تو بھی بیٹھے گا تو تمیز سے, آپ بات نہیں کرے گا, کوئی سگریٹ بیڑی نہیں سلگائے گا, کوئی کھانسے کودے گا نہیں, ادب سے احترام سے بیٹھو. جب جلوس ہوا تو تھوڑی سی آسانی ہو گئی, ہر ایک نے جوتے بھی پہنے ہوئے, ہر ایک نے منہ میں سگریٹ بھی لگائی ہوئی ہے, ہر ایک شور بھی کر رہا ہے, ہر ایک نعرے بھی لگا رہا ہے, جو جس کا جی آئے کر رہا ہے. تھوڑی سی اس میں آزادی ہو گئی, گلیوں میں نکل گئے اور ایک طوفان بدتمیزی بتاؤ. اس پہ لوگوں کو تسلی نہیں ہوئی, پھر جشن میلاد النبی بنا دیا. جشن کا مطلب ہوتا ہے کہ جو جس طرح چاہے خوشی کا اظہار کرے, اس پہ کوئی پابندی نہیں. آوارگی کی حد ہو گئی حضور کے نام پر, اس سے بڑی گستاخی کیا ہوگی؟ نام لیا جائے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کام کیے جائے خلاف شریعت اور آوارگی. پھر لوگوں نے نقلیں بنانا شروع کر دیں, اونٹوں پر بیٹھ گئے, لباس عربی پہن لیا, فرشتے بن گئے. پھر اب بات یہاں نہیں رکی, بات وہاں چلی گئی کہ لوگوں نے ریڑے سے بنا لیے, اس کے آگے گھوڑے جوت دیے, ان پر کرسیاں رکھ دیں, وہ کرسیاں بظاہر خالی ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جی اس پہ حضور جلوہ افروز ہیں اور خلفائے راشدین بیٹھے. کیا اسی لیے مبعوث ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ سکھانے کے لیے حضور مبعوث ہوئے؟ نہیں, یہ بعثت کا نام ہی نہیں لیتے تو انہیں کیا تکلیف؟ اسی لیے تو یہ بعثت کا نام نہیں لیتے کہ بعثت کی بات آئے گی تو بات اطاعت اور حکم پہ چلی جائے گی, بعثت کی بات آئے گی تو بات آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی طرف مڑ جائے گی کہ مبعوث ہو کر آپ نے کیا فرمایا, ہمیں کیا کرنا ہے. او نادانو, بعثت پہ بات آئے گی تو تمہارے سامنے جمال باری حویدہ ہو جائے گا. جاہلو, کیوں نادانو, کیوں بھٹک رہے ہو؟ تم احکام سے ڈر رہے ہو کہ اللہ کے احکام کو آپ زرداری کے احکام نہ سمجھو کہ وہ صرف بوجھ ہوں گے, مصیبت ہوگی. وزیر اعظم گیلانی کے احکام, گورنر صاحب کے احکام نہیں ہے اللہ کے احکام. اللہ کے احکام کو آپ احکام تو کہہ لیتے ہیں لیکن ڈر ہم اس لیے جاتے ہیں کہ ہم نے تو ڈپٹی کمشنر کا حکم دیکھا ہے, ایس پی کا حکم دیکھا ہے, گورنر کا حکم دیکھا ہے, وزیر اعظم صدر کا حکم, ہر حکم ہمارے لیے ایک نئی مصیبت ہوتا ہے. اللہ کے حکم مصیبت نہیں, نوید مسرت ہوتے ہیں. مخلوق جو حاکم ہے اس کے حکم میں, اس حاکم مطلق کے حکم میں الفاظ, اس کا اردو کا دامن تنگ ہے, الفاظ ایک جیسے لیکن بڑا فرق ہے. کار پاک را قیاس خود مگیر گرچ باشد در نوشتن شیر و شیر. لکھنے میں شیر اور شیر ایک جیسا ہے لیکن شیر اور شیر میں کتنا فرق ہے؟ الفاظ حروف ایک ہیں, لفظ ایک بنتا ہے, سپیلنگ ایک ہیں, ہجے ایک ہیں, لیکن شیر شیر ہے, شیر شیر ہے. تو اللہ کا جب حکم ہوتا ہے تو وہ اللہ کا ہے. اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے کہ میرے قریب کیسے آ سکتے. مخلوق کا حکم ہوتا ہے کہ وہ تمہیں کس طرح مجبور و بے بس کر کے اپنے ماتحت رکھ سکتا ہے. یہ حکم کا فرق سمجھ لو. مخلوق جو حاکم بنتی ہے ان کے حکم سے مراد ہوتی ہے کہ رعیت کے لوگ کس طرح مجبور و بے بس ہو کر میرے تابع رہ سکتے ہیں. جو حکم اللہ اور اللہ کے رسول کا ہوتا ہے اس کا مفہوم ہوتا ہے کہ کس طرح میرے جمال جہاں آرا سے سیراب ہو سکتے ہو, کس طرح میرے قریب آ سکتے ہو, کس طرح مجھے پا سکتے ہو, کس طرح مجھے پہچان سکتے ہو. اب لفظ تو دونوں جگہ حکم آتا ہے لیکن بڑا فاصلہ ہے. لہذا اس سے نہ ڈرو کہ بعثت کی بات ہوگی تو حکم الہی کی بات ہوگی. ارے یہی تو چاہیے, یہی تو مقصد حیات ہے. اور یہ خزانہ ایک ہی در سے مل سکتا ہے, وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک اتنا اہتمام کیوں فرمایا؟ فرمایا مخلوق آوارہ ہو گئی چونکہ ان کے پاس اختیار تھا وقتی طور پر, اور اتنا سا اختیار تھا. وہدینا اس سبیل اما شاکر اما کپورا, اس نے صرف فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے ناشکری کرنی ہے یا شکر کرنا ہے, بس اتنا سا اختیار ہے. تو اس نے ناشکری کا فیصلہ کیا اور یہ مجھ سے دور ہوتا گیا. تو میں نے چاہا کہ عقل عاجز ہے میری, مخلوق ہے گناہگار سہی, میں اسے بچاؤں. میری رحمت کا تقاضا تھا, میں نے محمد الرسول اللہ کو مبعوث فرما دیا. فکنتم علا شفا حفرۃ من النار, لوگو تم تو دوزخ کے بنیروں پہ چل رہے تھے. تمہارے اور دوزخ کے درمیان یہ حیات مستعار تھی جس کا دم ختم ہوتا تھا دھڑام دوزخ میں. کنتم علا شفا حفرۃ من, تم دوزخ کے کنارے کنارے چل رہے تھے جس کی زندگی ختم ہوتی تھی دوزخ میں گر جاتا تھا. فن کا رقم منا, میں نے رحمت اللہ العالمین کو مبعوث فرما کے وہاں سے تمہیں اچھک لیا, اٹھا لیا وہاں سے. تو اللہ کا حکم یہ ہوتا ہے کہ دوزخ میں گرنے والوں کو وہاں سے اٹھا لے اور مشتاقان دید کی قطار میں کھڑا کر. اب اس حکم سے بھاگنے کی وجہ ہے یار، لوگوں نے اس طرف سے قوم کی توجہ ہی پھیر دی. مقررین کو بھی لاکھوں میں آج کل اجرت ملتی ہے، نعت خوانوں کو بھی پیسوں کی بارش برسائی جاتی ہے. ہم چھوٹے تھے تب تو جو ڈوم اور مراسی آتے تھے شادیوں پر اور ڈھول باجے بجاتے تھے ان پر پیسے نچھاور کیے جاتے تھے، اب نعت خوانوں پہ وہ برسائے جاتے ہیں. مقرر کو بھی لاکھوں میں فیس مل جاتی ہے، جہازوں میں آنے جانے کا ٹکٹ مل جاتا ہے، اور اچھے کھانے مل جاتے ہیں. یہ اچھے کھانے، یہ جہازوں کے سفر، یہ نوٹ، یہ تو کافروں کے پاس بڑے ہیں. پھر مسلمان ہونے کا تکلف کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ اسلام سے بھی چند سکے ہی ملنے ہیں اور دو گوشت کی بوٹیاں ملنی ہیں اور چند نوٹ ملنے ہیں، تو پھر اس تکلف کی کہ یہاں تو یہ مسلمانی کوئی کھیل تو نہیں، یہ تو زندگی ہارنے والی بات. سٹائل ہونا چاہیے، اسی طرح رہو بیٹھو، جو جی چائے کھاؤ، جو جی چائے پہنو، جہاں جی چائے رہو، پھر تو وہ حیوانی زندگی ہوئی. لیکن اس حیوانی زندگی کا انجام کیا ہوگا، یہ پوچھو محمد رسول اللہ سے. یہ وہ ہستی ہے جس نے آپ کو اللہ کا قرآن دیا. قرآن حکیم نے اول و آخر زندگی کے سارے حقائق بیان کر دیے. اب جو اللہ سے دور ہیں، ایمان سے دور ہیں، ذرا مرنے کے بعد کا منظر اور ویریں دیکھو. قرآن پوری تصویر دکھاتا ہے، بلکہ پورا منظر دکھاتا ہے. قرآن سے وہ منظر دیکھو، قرآن کی آنکھ سے، کہ کیا ہوگا میدان حشر میں اور کیا ہوگا اس کے بعد، اور کیسے سوال جواب ہوں گے. قبر میں جب رکھتے ہیں میت کو، یہ جلا دیتے تو کیا ہوتا ہے، کون آتا ہے اس کے پاس، کیا پوچھتا ہے، کیا بیتتی ہے اس پر. اور اس طرف آؤ گے تو اتباع رسالت میں جو جان دیتے ہیں ان پہ کیا بیتتی ہے، کیا ان کا استقبال ہوتا ہے، زندگی کا اجر وہ کیسے پاتے ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں متعلق ہیں بعثت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. بعثت عالی کے بعد جسے ایک نگاہ ملی، اس کے 2.5 کھرب باڈی سل روشن ہو گئے. وہ 2.5 نہیں رہتے نا، 2.5 تو 6 مہینے رہتے ہیں، 5 کھرب تو 1 سال میں ہو گئے، 10 سال میں 50 کھرب ہو گئے. اگر وہ 70 سال 80 سال زندہ رہا تو اس سے دیکھو کتنے، 2.5 سے ضرب دو اس کو تو اتنے کھرب سیل اس کی باڈی سے گزر کے، جن میں ہر سیل اللہ اللہ کرتا ہوا جا رہا. تو جب روز محشر یہ سارے سیل اکٹھے ہوں گے. ایک حدیث کا مفہوم ہے، حضور نے فرمایا کہ یہ کافر ہے جہنم میں، اس کی ایک اقدار روز پہاڑ کے برابر ہوگی. تو سمجھ نہیں آتی تھی، اب جب سائنس نے سمجھا دیا. اس وقت تو ہم مانتے تھے کہ اللہ قادر ہے، اسے عذاب دینے کے لیے اس کا وجود بڑا کر دے گا. لیکن اب پتا چلا کہ یہ تو فطرت کا نظام ہی ایسا ہے، جب یہ سارے سیل جمع ہوں گے تو ہر وجود اتنا ہی ہو جائے گا. ایک آدمی کا وزن 100 پاؤنڈ ہے تو سال میں اس کے 2 دفعہ سیل بدلے گئے تو سال میں 200 پاؤنڈ ہو گیا. تو اگر 80 سال زندہ رہا تو کتنا بڑھ گیا. اس کا مطلب ہے ہر وجود، چونکہ ہر سیل جتنا عرصہ جسم میں رہا ہے، جسم نے نیکی کی ہے تو اسے اس نیکی کا اجر ملے گا، گناہ کیا تو اس گناہ کی سزا ملے گی. ہاں اتنا باریک حساب ہے کہ ہر سیل نے جتنی اس کی شراکت ہے اتنا حصہ پانا ہے ثواب سے یا عذاب سے. تو ایک وجود میں 2.5 کھرب کی لذتیں ایک لمحے ہوں گی نجات والوں کی، اور کافر کے ایک وجود میں ایک لمحے میں 2.5 کھرب قسم کے عذاب ہوں گے. ہر سیل کا جدا گانا ہوگا. تو یہ نعمتیں تو محمد رسول اللہ کی جوتیوں سے ملتی ہیں اور متعلق ہیں بعثت رسالت سے. تو میرے بھائی، ان بدنصیبوں کو، ان بھٹکے ہوئے لوگوں کو جنہیں یہ سبق بھول چکا ہے، انہیں یاد دلاؤ کہ ہمارے، ہم مکلف ہیں اس کے، ہماری ذمہ داری ہے. خود خود یاد کرو. اب ممبر سے کوئی یاد کرانے والا بھی نہیں رہا, یہ دکانیں اجڑ چکی, نہ ان کے خواہش مند رہے, نہ کوئی گاہک ملتا ہے, نہ یہ بازار ہے. وہ جو بیچتے تھے دوائے دل, وہ دکان اپنی بڑا گئے, اب یہ دکانیں بند ہوتی ہیں. یہ تو اس کی حکمت بالغہ ہے کہ قیامت تک اللہ اللہ ہوگی, اہل اللہ ہوں گے, ذاکرین ہوں گے, روشن کلب ہوں گے. تو اس نے خال خال لوگوں کو اپنی پسند سے اس کام پہ لگا رکھا ہے, جب تک کائنات قائم رہنی ہے رہنا ہے. وہ لوگ اٹھ گئے اس بزم سے جنہوں نے ان مقاصد کے لیے زندگیاں ہار دی تھی. میری آپ کی ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنی قوم کو, اپنے بھائیوں کو یہ یاد دلائیں کہ ان خرافات میں نہ کھو جاؤ. آؤ بعثت علی کا ذکر کرو, آؤ بعثت علی کی بات کرو, اور پوچھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں. ہمیشہ جو بھی بات کرتا ہے, نعتیں لکھتے ہیں بڑی, وہ میں تو جو بھی دیکھتا ہوں وہ اس میں ہر ایک کے اپنے مطالبات ہوتے ہیں. یا رسول اللہ یہ کر دو, یا رسول اللہ یہ دے دو, یا رسول اللہ مجھے مدینے بلا لو, یا رسول اللہ مجھے فلاں جگہ بھیج دو. کوئی کربلا کا نام تو نہیں لیتا, کسی ناز خان نے یہ نہیں لکھا کہ یا رسول اللہ میرے لیے بھی کربلا بنا دو. جہاں دینے کی بات آتی ہے وہاں کوئی نہیں کرتا, جہاں لینے کی بات آتی ہے سب کو دال روٹی, اور پھر محمد رسول اللہ سے دال روٹی مانگتے, دال روٹی تو کتوں کو ہی مل رہی ہے. رزق مقدر ملے گا, مانگنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا ہے تو جمال الہی مانگو, مثال الہی مانگو. محمد از تمہیں خواہم خدا را, محمد از تمہیں خواہم خدا را, خدایا از تو عشق مصطفیٰ را. محمد الرسول اللہ سے مانگنا ہے تو اللہ کو مانگو, اور اللہ سے مانگنا ہے تو عشق مصطفیٰ مانگو. دال روٹی مانگنے چلے جاتے ہو, بڑی بڑی نعتیں لکھی ہیں جی امت کا حال خراب. امت کا حال خراب کس نے کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ نے کیا, خود امت نے کیا ہے حضور کا دامن چھوڑ کر. آپ نے دامن سمیٹا نہیں ہے, نہ قیامت تک سمیٹیں گے. اب کوئی پکڑے نہیں تو اسے کیا کہا جائے؟ تو ذرا یہ حساب کرو, نعت لکھو اور کہو کہ میرے حبیب آپ مجھ سے کس بات پہ راضی ہوتے ہیں, مجھ سے کیا چاہتے ہیں, میں کیا کروں کہ آپ راضی ہو جائیں گے. یار ایک آدمی سے دوستی ہو جائے تو بندہ اس سے بھی پوچھتا ہے کہ بھائی تو کس بات پہ مجھ سے راضی ہوگا, میں تیری کیا خدمت کر سکوں. پوچھتے ہو یا نہیں؟ بچوں سے پیار ہوتا ہے, ان سے پوچھتے ہو کہ نہیں بیٹا بیٹی آپ کو کیا چاہیے, میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں. والدین سے پیار کرتے ہو, ان سے پوچھتے ہو نا کہ ابا جی اما جی میں آپ کی کیا خدمت. کبھی اپنے حبیب سے محمد رسول اللہ سے پوچھنے کی ضرورت کرو. نعت لکھو کہ میرے حبیب تو کس بات پہ راضی ہے, میں کیا خدمت کر سکتا ہوں اس گناہگار زندگی کو, اس غلیظ جسم کو, اس لوتھڑے کو, اس بیکار جسوں کو, اس کمزور انسان کو کیا حکم دیتے آپ, میں کیا کر سکتا ہوں. کوئی نعت پڑھی ہے ایسی؟ کسی نے بیان کیا ہے ایسی؟ یہ الٹی مخلوق ہے یار. بھئی یہ بات تو تب آئے جب ہم بعثت علی کی بات کریں. ہم سے تو شیطان نے وہ موقع ہی چھین لیا, وہ ہمیں منزل ہی سے بھٹکا دیا. ہم نے بعثت علی کو چھوڑ کر ولادت کے بھی جلسہ جلوس سے گزر کر اب جشن شروع کر دیے. چندے ہوں گے یار, لوگ عیش کریں گے, پٹاخے چلائیں, دیکھو پٹاخے چلیں گے, سپیکر لگیں گے ٹریکٹروں ٹرالیوں اونٹوں گھوڑوں گدوں پر. شہروں میں پریشانی ہوگی, بیماروں کو دوا نہیں ملے گی, مزدور کو مزدوری کا وقت نہیں ملے گا, دکانیں بند ہوں گی, دکانداروں کو کاروبار کا وقت نہیں ہوگا, رات دن تماشا ہوگا, اور پولیس حفاظت پر کھڑی ہوگی. ایک آئے گا وہ بم پھوڑ جائے گا, پھر یہ شہید ہو جائیں گے. شہادت نہ ہوئی, گاجروں کا مربع ہو گیا تمہیں فوراً مل جاتی. اتنے میں تو دو پیسے کی دال نہیں ملتی جتنے میں تم شہادتیں بانٹ رہے ہو. شہید ہو گئے، بڑے دین کی خدمت کر رہے تھے اور بڑے دین پر کھڑے تھے. بیچارے بڑے تاجد خان تھے، بابوز مر گئے، آتا کلمہ بھی نہیں، شہادت سے نیچے قدم کوئی نہیں. جسے عدالت پھانسی لگا دے وہ بھی شہید ہو گیا، جسے دہشت گرد مار دیں وہ بھی شہید ہو گیا. یہ اللہ کی راہ میں جا کر مرتے ہیں، ان بیچاروں کے پلے کیا بچا؟ کسی کا دامن تو رہنے دو، کوئی کونا تو محفوظ رہنے دو، کسی کی عظمت تو باقی رہنے دو. ہو ہو، یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے. شہید وہ ہوتے ہیں جو اپنا آپ اللہ کے نام پہ نچھاور کر دیتے ہیں، اور زندہ شہید ہوتے ہیں. زندہ ہوتے ہیں، کھاتے وہ ہیں جس کی اللہ اجازت دیتا ہے. زندہ ہوتے ہیں، کماتے اس طرح ہیں جس طرح اللہ اجازت دیتا ہے. زندہ ہوتے ہیں، خرچ وہاں کرتے ہیں جہاں اللہ اجازت دیتا ہے. زندہ ہوتے ہیں، اس کے نام کے بغیر سانس نہیں لیتے. یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے. شہید یہ لوگ، یہ مر کر ہی نہیں، یہ زندہ بھی شہید ہے، مر کر بھی شہید ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. تو یہ قوم اپنا سبق چھوڑ چکی ہے. میرے بھائی، میں نے بہت زیادہ وقت لے لیا، میرا خیال تھا آدھا گھنٹہ بیان کروں گا، لیکن شاید باتوں باتوں میں بہت دور نکل گئے ہم. اور یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے. میں نے کوئی تقریر نہیں کی، کوئی جلسہ نہیں کیا، مجھے کوئی واہ واہ کی ضرورت نہیں. میں نے کوشش کی ہے کہ اس وقت کی جو ضرورت ہے وہ آپ کو سمجھا سکوں. اگر آپ نے کوئی بات سمجھ لی ہے تو اللہ قبول کرے، میری کوشش کامیاب ہو گئی. اگر آپ کو میں سمجھا نہیں سکا تو یہ کمزوری میری ہے. بہرحال میں نے کوشش کی ہے کہ یہ فرق آپ کو سمجھا سکوں کہ ہم کھو میلاد میں کھو گئے ہیں، ہماری منزل بعثت محمد رسول اللہ ہے. اور یہ سورج جو طلوع ہوا ہے، یہ بعثت عالی ایک انقلاب ہے جو تخلیق کے کائنات میں ایک ہی دفعہ برپا ہوا حضور کی بعثت سے، اور جو قیامت تک رہے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا. اب اتنے بڑے انقلاب سے بھی کوئی آشنا نہ ہو اور اس کی اہمیت سے بھی آشنا نہ ہو تو پھر اس کو کیا کہا جائے؟ اور دین نام ہے دو چیزوں کا، ایک اس پر عمل خلوص سے کرو اور ایک ہر محفل میں اس کی بات کرو، بغیر جھجک کے، بغیر ڈر کے، بغیر لحاظ کے. تو اس قوم کو اگر کرا سکو تو بعثت محمد رسول اللہ کی یاد واپس دلا دو، یہ بہت بڑا کام ہے. ہماری حیات، ہماری آبرو، ہماری بقا بعثت عالی سے وابستہ ہے. اسے یاد کرو اور پوچھو اپنے پیارے پیغمبر سے کہ اے اللہ کے حبیب، میں کچھ نہیں ہوں، گناہگار ہوں، بے وقوف ہوں، جاہل ہوں، لیکن پھر بھی فرما دیجئے میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں، میں کیا پیش کروں. یہ سوال آتا ہے بعثت عالی کا. اب ہر ایک طرف لگ گیا، رواجات، رسومات اور بدعات نے دین کی صورت اختیار کر لی، فرائض لوگوں نے چھوڑ دیے، اور جشن میلاد میں شریک ہو. یار کچھ خدا کا خوف کرو، کچھ روکو اپنے آپ کو، کچھ اپنوں کو. یہ سارے مسلمان سارے اپنے ہیں، پتہ ہے ان چیزوں کا یہ نتیجہ ہے کہ آج ہم اپنے ہاتھوں آپ ہی مر رہے ہیں. آج ہمارے ہاتھوں بازار جاؤ تو بندہ مارا جاتا ہے، حتیٰ کہ مسجد میں جاؤ تو بم بلاسٹ ہو جاتا ہے اور بندہ مارا جاتا ہے. کیوں؟ کوئی جگہ محفوظ نہیں رہی. حفاظت الہیہ تو تھی بعثت عالی سے متعلق، اسے تو ہم نے چھوڑ ہی دیا، حفاظت کون کرے گا ہماری؟ یہ تو وہ لوگ تھے کہ جو جن کے لیے دنیا میں آگ جلائی گئی، انہیں آگ میں ڈالا گیا تو آگ نے جلانے سے انکار کر دیا. یہ وہ قوم تھی. آج اس کے مساجد میں بم کیوں پھٹ رہے ہیں؟ کیوں وہ بم رک نہیں جاتا؟ کیوں وہ مس نہیں ہو جاتا؟ کیوں پھٹتا ہے؟ کوئی ایسا بندہ پوری مسجد میں نہیں. بس ایک تماشا وہ بن گیا. یہ سرکاری شہادت مل جاتی ہے حکومت کی طرف سے, یہ شہادتیں حکومتوں نے بانٹنی ہے یا اس بارگاہ سے ملنی ہے. تو میرے بھائی کوشش کریں, اللہ کریم توفیق دے. یہ بہت اہم بات ہے, میں نے اس لیے اس پہ زیادہ وقت لے لیا. میں نے شاید باتیں بہت کی ہیں, بات پتہ نہیں سمجھا بھی سکوں کہ نہیں. ہماری منزل, ہماری ابتدا اور ہماری انتہا, ہمارا کمال, ہماری منزل, ہماری ابتدا بھی رسالت ہے, ہماری انتہا بھی بعثت آئی. اپنے آپ کو اس کے ساتھ وابستہ کر لو اور ان رسومات سے جان چھڑاؤ اس قوم کی, اور خرافات سے ابتداء رسالت کی طرف آؤ. سارا امن, سارا سکون, ساری پناہ اتباع رسالت میں ہے. اللہ کریم ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے اور ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
اللہ 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 اللہ.
حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں, اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی, بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دار العرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سکارا اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے, جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں, اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں, ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے, نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.